بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، جاليس أحاديث نووية يشرح كدرس جاريه إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه. حديث نمبر 16 میں فرماتے ہیں، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم اوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. سيدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھے وصیت کیجئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو. اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہی جواب دیا، غصہ مت کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آج کی نشست میں ایک جوامع الکلم میں سے ایک اور عظیم حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطرناک مرض کا علاج ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ حدیث ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور پچھلے درس میں بھی اس حدیث کا مختصر سا ذکر کیا. آج کی نشست میں مختصر سی شرح جو فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ نے کی، اس میں سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، قال الحافظ فی الفتح، حافظ کون ہے؟ الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. فی الفتح سے کیا مراد ہے؟ فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، بارك الله فيك. حافظ ابن حجر قال الخطابي معنى قوله لا تغضب. حافظ ابن حجر خطابی کا قول نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اس جملے کے تعلق سے، لا تغضب جملہ ہے یا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ لا تغضب فعل امر ہے. میں نے ابھی ترجمے میں کیا کہا؟ جملہ. غلط ہوا؟ صحیح کہا. تو کیا ہے؟ جملہ ہے، فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، تو فعل اور فاعل ہونا چاہیے نا. تو یہ کیا ہے؟ کہاں ہے فاعل؟ کہاں ہے فعل؟ کہاں ہے؟ لا ناہیہ ہے، جازمہ ہے. تغضب اعراب کرے نا، فعل مضارع کدھر ہے؟ اچھا بیٹھ جی، آرام سے تسلی، بارک اللہ فیک. فعل مضارع ہے، مجزوم ہے بلا ناہیہ، وعلم جزمہ السکون، ٹھیک ہے. والفاعل لا تغضب من انت، فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعلم جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، تفعل به فاعل به. جمله هي يا اسم هي، فعل هي، حرف هي، جمله فعليه هي. جمله فعليه کی پہچان کیا ہے؟ فعل فاعل ہوتا ہے نا، شروع میں جمل فعلیہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے. یہاں پر تو لا سے ابتدا ہے، فعل تو نہیں، حرف سے ابتدا ہے. پھر جمل فعلیہ کی دوسری نشانی یا تو فعل سے ابتدا ہوگی یا ایسے حرف سے جو فعل پر داخل ہو سکتا ہے. اور لا الناہیہ صرف فعل مضارع پر داخل ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے اس جملے سے کہ یہ جملہ فعلیہ اور فعل فعل مضارع ہے. عربی گرامر بھول جاتے ہیں یار جلدی. ہاں اچھا، پھر ٹیسٹ لینا پڑے گا دوبارہ سے. ٹھیک ہے، اجرمیہ سے پہلے کا ٹیسٹ تیار کریں. پہلے 10 دروس اجرمیہ سے پہلے کے، پہلے 10 دروس اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا. اجرمیہ سے پہلے کے پہلے 10 دروس، ٹھیک ہے؟ اعلان سن لیا؟ اجرمیہ سے پہلے دروس کا سلسلہ ہے. ویب سائٹ پہ چلے جائیں، sahibulhadith.com پہ، وہاں پر بنیاد العلم لکھا ہوا ہے. عربی گرامر لکھو سے کلک کریں گے، دو فولڈر کھلیں گے، ایک ہے اجرمیہ سے پہلے، دوسرا اجرمیہ ہے. اجرمیہ سے پہلے کو کلک کریں گے، 45 دروس نکلیں گے. پہلے 10 دروس آپ نے تیار کرنے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے عربی گرامر کی کلاس میں جو ٹیسٹ ہوگا ان 10 دروس میں سے ہوگا. اوپر اعلان نہیں جا رہا تو ذمہ دار جا رہے ہیں اوپر کیسے؟ اچھا، اللہ کو جزائے خیر. پھر ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. میں سمجھ رہا تھا کہ آج ہماری بہنیں جو ایک درس سے محروم ہوں گی. جزاک اللہ خیر، اپنا اچھا کام کیا، بارک اللہ فیک. ایک ہفتے میں 10 دروس سننے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. 10 دروس سننے ہیں ایک ہفتے میں؟ پہلے 4 درس تو الف با آتا تھا. یار بس کریں یار، الف با میں امتحان ہوگا یار. 10 درس آپ ایک ہفتے میں سننے ہیں بس، مجھے نہیں پتا. اچھا واپس آتے ہیں درس کی طرف. قال الحافظ فی الفتح جلد نمبر 10 صفحہ 520، قال الخطابی معنی قوله یعنی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. لا تغضب سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے لا تغضب، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے اجتنب اسباب الغضب، کہ اسباب غضب، غصے کے اسباب سے اجتناب کرو. غصے کے اسباب ہوتے ہیں نا، کیونکہ غصہ ایک فطری چیز ہے، تو غصے سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ بارک اللہ فیک. چاہے کہ بات واضح ہو، یہ دین فطرت کا دین ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غصے سے ہی منع کر دیا، مکمل غصے سے، یعنی کوئی غصہ کرنا ہی نہیں ہے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. ایک فطری چیز سے کیسے منع کر، اللہ نے غصے کو پیدا کیا ہے تو اسے منع کیا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اجتنب اسباب الغضب، ٹھیک. ولا تتعرض لما يجلبه، اور اس چیز کی طرف مت جائیں، اپنے آپ کو اس چیز کی طرف مائل نہ کریں جو چیزیں غصہ دلاتی ہیں. واما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه، غضب سے بذاته بنفسه، اس سے تو منع نہیں کیا گیا نا. کیوں؟ نمبر ایک، لانه امر طبيعي لا يزول من الجبلة، کیونکہ ایک طبعی چیز ہے. انسان کی جبلت انسان کی خلقت سے جدا نہیں ہو سکتا، غصہ انسان سے جدا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے ایسے پیدا کیا انسان کو، انہی صفات سے پیدا کیا، غصہ بھی ایک صفت ہے، لیکن ان اسباب سے منع کیا جو غصہ دلاتی ہے. اور غصے سے کیا مراد؟ دوسری بات، کس غصے سے؟ جو ناجائز غصہ ہو، کیونکہ جائز غصہ بھی ہوتا ہے. اچھا. وقال ايضا، اور حافظ ابن حجر ايضا فرماتے ہیں، وقال ابن التين، ابن التين فرماتے ہیں، فتح الباری سے یہ باتیں ساری کوٹ ہو رہی ہیں، یعنی العلامہ عبد المحسن حفظہ اللہ. طریقہ دیکھا آپ نے، ان کی اپنی باتیں بہت کم نظر آئیں گی آپ کو، جب سے ہم پڑھ رہے ہیں ان کی اپنی باتیں کتنی ہوگی؟ بہت کم نظر آئیں، کہیں بھی تعلیق کہیں پہ ہوگا، لیکن ساری کی شرح جو کہاں سے ہے، یا فتح الباری سے ہے، یا ابن رجب حنبلی کی کتاب سے ہے، یا جیسے آگے آگے مدارج دوسری کتابوں سے، یا احادیث سے، یا بعض آثار سے. سبحان اللہ. اور یہ ہوتی ہے سلف صالحین کے متبعین بے احسان کا راستہ کا طریقہ، یہ طریقہ ہوتا ہے. قال ابن التین، جمع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قوله لا تغضب خیر الدنیا والآخرہ. ابن التین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں، لا تغضب کے جملے میں، ان دو لفظوں میں جمع کر دیا دنیا اور آخرت کی خیر کو. سبحان الله لا تغضب دون لفظ ہیں دنیا اور آخرت کی خیر ان دونوں لفظوں میں موجود ہے. کیسے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں عبرت تین کی بات کوٹ کر رہے ہیں. لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، کیونکہ غضب کی وجہ سے تقاطع پیدا ہو جاتا ہے، نفرتیں ہوتی ہیں. غضب غصہ توڑتا ہے یا جوڑتا ہے؟ توڑتا ہے، تقاطع پیدا ہوتا ہے. ومنع الرفق اور نرمی کو بھی ختم کر دیتا ہے. غصے کے ساتھ سختی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، لازم ملزوم ہے کہ نہیں؟ غصہ بھی ہو نرمی بھی ہو ممکن ہے، تقاطع بھی ہوتا ہے اور رفق سے بھی غصے والا شخص رک جاتا ہے. سلام اللہ وبرکاتہ. وربما آل الى ان يؤذي المغضوب عليه فانتقص ذلك من الدين. اور بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ غصے کی وجہ سے اذیت پہنچائے جس پر غصہ آیا ہے اسے، اور پھر یعنی اس پر ظلم ہو جائے اور اس کی وجہ سے دین میں کمی ہوئی کہ نہ ہوئی، اور دین میں کمی سے دنیا اور آخرت کی کامیابی یا ناکامی ہے. سبحان اللہ، غصہ ہے، توڑ پھوڑ ہے، سختی ہے، اور پھر مار دھاڑ بھی ہو سکتی ہے، ظلم بھی ہو سکتا ہے. ان چیزوں سے دنیا میں کوئی خیر نظر آتی ہے؟ لڑائی جھگڑے میں خیر ہے، مار دھاڑ میں خیر ہے، انتقام میں خیر ہے، قتل کرنے میں خیر ہے، گالی دینے میں خیر ہے، لان تان میں خیر ہے؟ کوئی خیر نہیں، دنیا میں کوئی خیر نہیں. اچھا، جو یہ کام کرتے ہیں آخرت میں حساب دینا ہے کہ نہیں؟ تو آخرت میں خیر ہے کوئی؟ تو دنیا آخرت کی خیر کس میں ہے؟ لا تغضب. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پہ شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں مدح اللہ الکاظمین الغیظ. پہلے ان چند جملوں میں یا جو پہلے ابھی شرح شیخ صاحب نے کی ہے، یہ معنی ہے لا تغضب. حدیث دو لفظوں پر، یعنی سب سے چھوٹے حدیث اگر دیکھیں گے اب یہی ہے، لا تغضب دو لفظوں پر مشتمل ہے. معنی کیا ہے؟ ابھی صرف معنی ہم نے دیکھا ہے، اب اہمیت اور فضیلت کیا ہے غصہ نہ کرنے کی، اس کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں مدح اللہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ تعالی مدح فرمائی ہے جو غصے کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. یعنی جو غصے کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ عام لوگ ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے، اور ایک تیسرا محسن ہے. کہاں پر پہنچا ہے یہ؟ کب پہنچا ہے احسان میں؟ یعنی یہ دو جو مرحلے کیسے تھے اس نے طے کی ہیں؟ آسان ہے طے کرنا، کیا اسلام، پھر ایمان، پھر احسان. احسان کیا ہے؟ ایک رکن احسان کا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرنا جیسے کہ تم گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کوئی دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو دنیا میں؟ نہیں دیکھ سکتا، تو یقیناً وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. جو قدم قدم پر اپنے رب کا مراقبہ کا احساس کرتا رہے اور یہ یقیناً جان لیتا ہو کہ اس کا رب اس کے حرکات اور سکنات سے اس سے بھی زیادہ واقف ہے، اس کا قدم کیسے اٹھے گا اور اپنا قدم کہاں پہ رکھے گا؟ جب بولے گا تو کیا بولے گا، خیر یا شر؟ جب خاموشی اختیار کرے گا تو کب کرے گا، خیر میں یا شر میں؟ اس سے قدم خیر کی طرف یا شر کی طرف اٹھیں گے؟ اس کے ہاتھ خیر کی طرف یا شر کی طرف اٹھیں گے؟ سبحان اللہ. والکاظمین الغیظ. چلو، تین سٹیپس ہوتے ہیں احسان تک پہنچنے کے لیے، اسلام اور ایمان کے علاوہ. ایمان ہو گیا، عقیدہ مضبوط ہے، توحید، اتباع سنت ہے، کیونکہ اسلام سے ظاہری امور، ایمان سے باطنی امور مراد ہے. دو لفظ میں بڑی باتیں کرتے ہیں. احسان کب پہنچے گا؟ یعنی ظاہر بھی ٹھیک ہے، باطن بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہوئی، غلطی ہم سب سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم سے بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فرشتے ہیں ہم لوگ. کسی سے غلطی ہو گئی، پہلا سٹیپ ہے احسان تک پہنچنے کے لیے. اب اسلام بھی ہے, ایمان بھی ہے, اب احسان تک پہنچنا ہے. مفت چیز کوئی نہیں ملتی. یہ نام کے محسن, یہ کام کے محسن ہے, سن لیں ذرا. پہلا سٹیپ ہے الکاظمین الغیظ. کسی نے ناانصافی کی ہے, کسی نے آپ کے حق میں غلطی کی ہے, یہ دیکھیں کہ ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, یہ ایک طرف ہے. اب کسی نے ہمارے حق میں غلطی کی ہے, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. معاف کر دیا, غصہ کنٹرول کر دیا. مشکل ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں مشکل ہے, آسان نہیں ہے. اچھا, کاظمین الغیظ کنٹرول میں لے لیا, غصہ ٹھیک ہے. والعافین عن الناس, اس سے زیادہ مشکل ہے. نہیں, چلو غصہ تو میں نے پی لیا. کیا مطلب ہے پی لیا؟ یعنی نہ زبان سے کچھ کہا نہ ہاتھ سے کچھ کیا. غصے پہ کنٹرول کیسے لایا جاتا ہے بھائی؟ جب اسے غصہ آتا ہے فلاں شخص سے اپنے غصے پہ قابو اس نے پا لیا ہے, یعنی کچھ کہا ہے یا خاموشی اختیار کی ہے, کچھ کیا ہے یا آرام سے بیٹھا ہے. یار بچہ دیکھ رہے ہیں, کس کا بچہ ہے؟ ہاں, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر یا ولدی, بارک اللہ فیک. الکاظمین الغیظ پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ غصے میں خاموش اختیار کرنی ہے, یعنی کچھ کہنا نہیں, کچھ کرنا نہیں. والعافین عن الناس کیا کہنا ہے؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس سے مشکل ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر اب کچھ کرنا باقی ہے. واللہ یحب المحسنین. اب یہ تو نہ کہیں کچھ گفٹ بھی دے دیں. کچھ ایسا ہی ہے, دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. میرے حق میں غلطی ہوئی ہے, میں نے تمہیں معاف کیا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. کہنے کو جتنی آسان ہے کرنے کو اتنی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے محسنین میں شامل کر دے. ہمارے اقوال و افعال اتنی نہیں ہیں کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں, نہ ہمارے اعمال اتنی مضبوط ہیں. سچ بات ہے, محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں مدح اللہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دی, یعنی حدیث میں, لیس الشدید بالسرعہ, بہادری لڑے جھگڑے میں نہیں ہے, کسی کو مارنے میں یا کسی کو مغلوب کرنے میں نہیں ہے. بعض لوگ کچھ جھگڑا ہوتا نہیں, اپنے بازو آستین پر کر لیتے ہیں اور بس کود پڑتے ہیں. جو زیادہ زور سے مارتا ہے نا, وہ زیادہ بہادر سمجھا جاتا ہے. ارے اس نے تو اس کی دیکھو آنکھ پھوڑ دی, اس نے اس کا دانت نکال دیا, اس نے کان کا پردہ اس نے پھاڑ دیا, اس نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, ناک کی ہڈی توڑ دی اس نے. کیا طاقتور بندہ تھا. ہے کون؟ آپ کا اپنا مسلمان بھائی ہے. غلطی کیا ہوئی؟ کسی کے منہ سے گالی نکل گئی, کسی نے غیبت کی, کسی پارکنگ کی وجہ سے جھگڑا ہوا, یا کوئی فضول سی دنیا کی کوئی بات تھی. سبحان اللہ, سن لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, سنیں ذرا. مرد, بہادر مرد, مرد کون ہے, بہادر مرد کون ہے؟ ہمارے نزدیک اپنے ترازو ہیں, اپنے معیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مرد نہیں ہے دنیا میں. مرد مومن, مرد مجاہد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرد بڑھ کر نہیں پوری تاریخ میں, پوری کائنات میں نہیں دیکھا. کیا فرماتے ہیں, سنیں. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, رواہ البخاری, صحیح بخاری کی روایت ہے. بہادر مرد وہ نہیں ہے جو لوگوں کو مغلوب کر دے, بہادر وہ ہے جو اپنے کیا کرتا ہے؟ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے غصے کے وقت. عند الغضب یملک نفسہ. یہ مرد ہوتے ہیں، یہ بہادر ہوتے ہیں. اور واللہ بہت مشکل ہے اگر کوئی شخص صرف اپنا محاسبہ ہی کر لے، کسی اور سے نہ پوچھے میں کتنا بڑا بہادر ہوں، اس ترازو میں اپنے آپ کو تول کے دیکھ لے کتنی بڑا بہادر ہے. بعض لوگ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں، ان سے بڑا بزدل کوئی شخص نہیں ہے دنیا میں. کمزور عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، عورت کے پاس اس کی جو ہتھیار نے اس کو دیا نا، عورت کو زبان ہے، اتنی بڑی زبان ہے اس کی، اسے اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان چھوٹے دی لیکن ہاتھ بڑے دیے. عورت نے زبان کو زیادہ استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ بڑے تو استعمال ہی کرتی رہو پھر. اور عورت کو اور مرد کو اس لیے بڑے ہاتھ نہیں دیا طاقت والے، یہ ان ڈولے دکھاتے رہتے، دیکھیں نا کتنی بدلی، جو چھوٹی سی ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کچھ بالڈی بلڈنگ بھی کرتے ہم لوگ. یہ ڈولے مت دکھایا کریں اگر مرد ہیں واقعی نا، اور اگر واقعی بہادر ہیں تو غصے کے وقت کیا کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی یملک نفسہ عند الغضب. غصے سے کوئی بچ نہیں سکتا، بتاؤں میں آپ کو، خاص بلڈ پریشر کے مریض میری طرح جو ہوتے ہیں. لیکن غصے کے وقت ہم کیا کرتے ہیں سوال یہ ہے. اور پھر اس ترازو پہ جو نبوی ترازو ہمیں ملا ہے بہادری کا، اس پہ ذرا اپنے آپ کو تول کے دیکھ لیں. بعض لوگ اپنے بچوں کو مارتے ہیں، اور ایسا مارتے ہیں کہ بس میں کیا بتاؤں کیسا مارتے ہیں. ان للہ ان اللہ راجعون، اپنے لخت جگر کو. پھر جب بچے انتہا پسندی تک پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں معاشرے نے بگاڑا ہے، برے دوستوں نے بگاڑا ہے. ٹھیک ہے، معاشرے نے بگاڑا ہے، صحیح بات ہے، برے دوستوں نے بگاڑا ہے، صحیح بات ہے. سب سے پہلے بگاڑنے والا کون تھا، اور برے لوگوں سے دوستی کروانے والا کون تھا؟ کیا خیال ہے، خود باپ تھا کہ نہیں؟ بچوں کو مارنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے شرعاً، وہ ایسی مار ہے جس پر جسم پر کوئی نشان باقی نہ رہے. یہ کوئی مار ہوتی ہے یار، کلیجہ ٹھنڈ نہیں، جب تک کہ پتہ نہ چلے کہ کوئی چوٹ لگی ہو، جب تک کوئی دھاڑ کی آواز نہ نکلے سامنے، جب تک چیخ نہ نکلے. یہ بھی کوئی مار ہوتی ہے یار، کوئی یا یہی شرعاً یہی مار ہوتی ہے. وہ مار جو ہے نا جس سے چیخیں نکلتی ہے، دھاڑیں نکلتی ہیں، وہ غیر شرعی مار ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. شرعاً مار سے کیا مراد ہے؟ آپ نے انسلٹ کرنی ہے صرف اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے. مارنے سے مراد اس کو تکلیف دینا نہیں ہے، ورنہ مسواک سے مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی مسواک جو ایک بلشت کہ ایک لڑکی لکڑی کا ٹکڑا اور اتنی اس کی موٹائی ہے کہ آپ اسے اپنے دانت صاف کر سکتے ہیں، کتنی موٹا ہوگا؟ 5 انچ تو ہوگا اس کا کوئی ریڈیس نہیں، یعنی یہ انگلی جو ہے نا اسے تھوڑا بڑا کر لے، اتنی ہوگی، اور ایک بالش سے زیادہ نہیں. لکڑی کا یہ ٹکڑا جو ہے اگر آپ اسے یوں اگر مارتے ہیں، یہ شرعی مار ہے. بیوی کو بھی فضربوہن، جب نشوز پہ اتر آئیں اور شریعت کو پار کرنے کی کوشش کریں، تو جیسا کہ 10 سال کے بچے کے نماز کے لیے مارنے کا حکم ہے، تو اسی طریقے سے بیوی کو بھی جب وہ نشوز پہ اتر آئے، نہ فرمانی پہ اتر آئے، اور اس دوائی زندگی کے حقوق اور خاص اللہ تعالیٰ کے حق سے دوری اختیار کرتی جائے، تب صرف گھر کو چلانے کے لیے، ایک چھت کے نیچے رہنے کے لیے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اسے تھوڑا سا یہ محسوس ہو کہ آپ کو بھی غصہ آیا ہے اور آپ اللہ کے لیے ناراض ہو، اس لیے آپ اسے یہ سزا دے رہے ہو. یہ سزا ہے، شرعاً تو ہے نا، اس کو کچھ تھوڑا سا بھی لگا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اللہ ہی کے لیے غصہ کرنے والے ہوں، اور اگر غصہ کریں تو یہ غصہ جائز ہو، اور اپنے غصے پر قابو کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب فرماتے ہیں وعلى المرء اذا غضب، اب علاج کا طریقہ یہ تو بتا دیا کہ غصہ کر غصہ آئے تو پھر کنٹرول کرنا ہے, اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے. وعلی المرء اذا غضب ان یکظم غیظہ, غصے کے وقت اسے چاہے کہ اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھے, قابو پالے. وان یستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم, اب غصے کو قابو کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک, ان یستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیا کہے؟ ہاں بعض لوگ یہی پڑھتے ہیں یستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم, نہیں پڑھنا. سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک درس میں کہا کہ استغفار کثرت سے پڑھو, تو اگلے ہفتے پتہ چلا کہ بعض لوگوں نے استغفار 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 کرتے رہے. وہی استغفار سے مراد استغفر اللہ کہنا ہے, استغفر اللہ کا شکر بعد میں پوچھا ہے, ورنہ بچارے استغفار ہی کرتے رہتے. استغفار سے کہ جملہ جو یعنی اب طلب کر رہے ہیں, الف سین تا جب کسی لفظ سے جڑ جاتے تو اس کے بعد طلب کرنا ہے. تو آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی, نہ کوئی ذکر کیا ہے, استغفار استغفار کیا ہے؟ تو اس لیے استغفار سے مراد ہے استغفر اللہ, استعاذہ سے مراد ہے اعوذ باللہ. اور یہاں پہ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَأَن يَسْتَعِذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ كَمَا فِي الْبُخَارِ, یہ بھی سے بخاری کی روایت ہے کہ اسے چاہیے کہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی میں بیان نہیں کر رہا, شیخ صاحب مختصر بیان کیا ہے, ورنہ یہ روایت جو ہے دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے چہرہ سرخ تھا اور اس کی جو نسیں پھولی ہوئی تھیں غصے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسی دعا یا ایسا حل میرے پاس, اگر یہ شخص کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے. کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پہلا طریقہ کیا ہے غصے کو؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب, کیا یہ بھی بتائے کہ طریقہ کیا ہے کہ نہیں؟ دیکھ شریعت نے کس طریقے سے ایک ہی مسئلے کے متعلق بھی بہت ساری ایسے مسائل جوڑ دیے ہیں تاکہ آپ کو کسی اور کی طرف نہ جانا پڑے. پورا حل موجود ہے, غصہ مت کرو, غصہ نہ کرو, غصہ نہ کیا کرو. اچھا پھر غصہ کیسے روکیں ہم؟ والکاظمین الغیظ, ایسے کیسے پھر اپنے غیظ کو کظم کریں, قابو میں رہیں, کس طریقے سے؟ سب سے پہلے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر ویجلس او یضطجع, پھر یا تو بیٹھ جائے یا لیٹ جائے. کما فی سنن ابی داود, جیسا کہ سنن ابی داود میں ہے حدیث عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس, اگر تم میں سے کوئی شخص غصہ ہے اور وہ کھڑا ہو, فلیجلس, پس وہ بیٹھ جائے. کیونکہ بزرگ یہ نہ سمجھے کہ اگر پہلے بیٹھا ہے تو پھر کیا مطلب, بیٹھا تو تھا پھر کیا کرے, وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اچھا اگر لیٹا ہوا ہے, اچھا آخر میں بتاتے ہیں, پہلے حدیث پوری پڑھ لیں تاکہ پتہ چلے. قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس, ٹھیک. فإذا ذهب عنه الغضب, اگر غصہ اس کا چلا جائے اپنی پوزیشن چینج کرنے سے, حرکت کرنے سے, یعنی کھڑا ہے بیٹھ کیوں گیا, پوزیشن چینج ہوئی ہے, حالت بھی چینج ہوتی ہے, پوزیشن ری پوزیشننگ سے حالت چینج ہوتی ہے, آپ کے دماغ بھی کام کرتا ہے, پورا فوکس جسم پہ آ جاتا ہے, پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے, اگر غصہ نہ جائے والا فلیضطجع, تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے. اضطجاع کہتے ہیں لیٹنے کو, کروٹ کو ایک سائڈ پہ لیٹ جائے. شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ حدیث صحیح رجال مسلم, یہ حدیث صحیح ہے, راوی کون ہے؟ ابو داؤد, ٹھیک ہے. رجال ہو رجال مسلم سے کیا مراد ہے؟ ہاں اس نے یہ نہیں کہا الشرط مسلم, لفظ کیا ہے رجال ہو. ہاں اس حدیث کی سند میں وہ راوی ہیں جن کو امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم نے صحیح مسلم میں روایت ان سے لی ہے, تو رجال ہو رجال مسلم سے یہ مراد ہے. اچھا اب واپس آتے ہیں, کھڑا ہے غصہ آیا, بیٹھ گیا غصہ نہیں گیا, لیٹ گیا غصہ نہیں گیا, دوسری کروٹ بارک اللہ فیک، غصہ نہیں گیا، کلام تو الگ ہے نا، یہ تو جسم کی بات ہو رہی ہے، وہ تو پہلے سے غیظ کا طریقہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا، پانی جگہ سے ہٹ جائے یار، کچھ چلا جائے بس، وہ جگہ چھوڑ کے چلا جائے، کیونکہ جب تک وہاں پہ بیٹھا ہے غصے کی جگہ پر بیٹھے تو غصہ کا ماحول باقی رہتا ہے کہ نہیں، تو ذرا ماحول چینج کر لے. مما استفاد من الحديث، حديث بعض اهم پیغام، نمبر ایک حرص الصحابه على الخير، ہمیں اس حدیث میں سے سب سے پہلے پیغام ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی خیر پانے کے لیے حریص ہونا. یہ کہاں سے ملا؟ صحابہ خود جاتے عرض کرتے، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت کیجیے، مجھے کچھ نصیحت کیجیے. جو خیر نہیں چاہتے وہ جاتے ہیں کسی کے پاس پوچھنے کے لیے، جو خیر چاہتے وہی جائے گا نا. لطلب هذا الصحابي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، کیونکہ اس صحابی نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت و نصیحت مانگی ہے. نمبر دو، التحذير من اسباب الغضب والآثار مترتبة عليه، غضب سے، غصے کے اسباب سے آگاہ کرنا، تحذیر کرنا، اور جو غصے کی وجہ سے اثار مترتبہ ہیں، کانسیکوینسز جو ہوتی ہیں، جو غصے کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ان سے بھی تحذیر کا ہمیں سبق ملتا ہے اس حدیث میں. جب غصے سے رک گئے تو جو غصے کے ساتھ جو بھی مشکلات مصیبتیں سب دور ہوئیں کہ نہ ہوئیں، لیکن جب غصے سے نہ رکے تو غصے کے ساتھ جو بھی مشکلات مصیبت وہ بھی اس کے ساتھ باقی رہتی ہیں. تو غصے کے اسباب سے رکنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز تمہیں غصہ دلاتی ہیں، ناجائز غصے کی بات ہو رہی ہے، ان اسباب سے بچو تو آپ اس برے نتیجے سے بچ جائیں گے جو اس غصے، ناجائز غصے کی وجہ سے ہونے والے تھے. نمبر تین، تکرار الوصیۃ بالنہی عند الغضب دال علی اہمیت تلک الوصیۃ، اس وصیت اور نصیحت کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک ہی وصیت کو دہرایا ہے. تو ایک ہی بات کو بار بار دہرانا کس لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے، اور تاکید اہمیت کے لیے کی جاتی ہے. ایک سوال بعض لوگ اکثر کرتے ہیں، اس شخص کو جو خود وصیت کے لیے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک ہی بات کی ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ کہہ دلا تغب، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اگر اسی زیادہ بھی اس شخص نے وصیت طلب کی تھی، عرض کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات کیوں نہیں کی اسے؟ نماز کی بات تھی، توحید کی بات تھی، یا کسی اور چیز کے تعلق سے؟ شریعت کے کتنی وسیع میدان ہے، بہت ساری اہم امور ہیں شریعت کے، ایک چیز بار بار کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ فیک، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شاید یہ خامی دیکھی تھی، اور اس خامی کو ٹھیک کرنے کے لیے بار بار یہی وصیت کرتے رہے. کیونکہ اگر نماز کی وصیت کر دیتے، کسی اور چیز کی وصیت کر دیتے اور یہ خامی باقی رہتی، تو پھر نماز میں بھی اثر ہوتا، دوسرے عبادات میں بھی اثر ہوتا، دین اور آخرت کو، خیر کو پانے کے لیے کنٹرول کرنا لازمی ہے کہ نہیں؟ اس لیے بار بار یہی وصیت کی ہے. اور ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے اس سے کہ ہم سب کے اندر، میں اپنی بات کروں، خامیاں موجود ہیں، اور جب تک یہ خامیاں، ہمارے نقائص موجود ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے، ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے نصیحت کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم دوسروں نصیحت کرتے ہیں، ہمیں نصیحت لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ اس لیے اگر کوئی مسلمان بھائی یا آپ کا والد، یعنی کہ بڑے ہو گئے سفید داڑھے کو، اب کوئی نصیحت ہمیں نہ کریں، نہیں، والد آپ کو نصیحت کرتا ہے، یا آپ کو بڑا بھی نصیحت کرتا ہے، چھوٹا بھی نصیحت کرتا ہے، بیٹا نصیحت کرتے ہے، بیوی نصیحت کرتی ہے، مسلمان بھائی آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کی کوئی خامی دیکھ کر تو اس کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ وہ آپ کا اچھا اور صحیح دوست ہے. وہ آپ کا دوست نہیں ہے جو آپ کو برائی پر دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کرے. جو برائی پر دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک اور خامی میں اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ اور جو خامی پہلے سے موجود، اس میں مزید تقویت ہوگی کہ نہیں؟ تو ہمیں ان خامیوں سے نکلنا ہے. کیسے نکلیں گے؟ نصیحت سے. وہ نصیحت سے تب جب کوئی نصیحت کرنے والا ہوگا. آج نصیحت کرنے والے ہیں لیکن ماننے والے کم ہیں. وہ جو نصیحت کرنے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اس لیے اس میں کوئی بھی ذلت کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے. اگر آپ کا بیٹا بھی آپ کو نصیحت کرتا ہے, آپ کا چھوٹا بھی نصیحت کرتا ہے, آپ کا شاگرد آپ کو نصیحت کرتا ہے, تو آپ کو نصیحت قبول کرنی چاہیے, جبکہ یہ نصیحت آپ کی خیرخواہی کے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اور نصیحت کرنے والے کے لیے مجھے یعنی ایک گزارش ہے میری, میں گزارش کرتا ہوں نصیحت کرنے والوں سے, نمبر ایک سب سے بڑا پر اخلاص ٹھیک کریں, اپنا اخلاص, اللہ کی نصیحت کریں. بعض لوگ کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, نہیں, اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں. اصل مقصد اس بھائی کی اصلاح ہے, بیٹے کی اصلاح ہے, باپ کی اصلاح ہے, بہن کی اصلاح ہے, بیوی کی اصلاح ہے, شوہر کی اصلاح ہے, بچوں کی اصلاح ہے. اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. اصل مقصد یہ ہے, کوئی اور مقصد نہیں ہے. ہمارے نصیحت میں کیوں اثر نہیں زیادہ ہوتا؟ کیونکہ مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایک تو وہ مانتا بھی نہیں ہے, کیونکہ اثر تب گہرا ہوتا ہے جب ہمارے خلوص بھی اتنی گہرا ہوتا ہے. تو ہمارے اخلاص میں تھوڑی سی کمزوری ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ویسے ماشاء اللہ ساتھی بہت اچھے بیٹھے ماشاء اللہ. تو اخلاص ہمیں تھوڑا مضبوط کرنا چاہیے. اور دوسری بات, نصیحت کے وقت اور جگہ, مناسب جگہ, مناسب وقت کو دیکھا کریں. الفاظ چنا کرے کون سے الفاظ ہونے چاہیے. اور یہ حدیث نہ بھولیں, پہلے پڑھ چکے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم کیسے پسند کرتے ہو کوئی تمہیں نصیحت کرے؟ تمہارا مسلمان بھائی بھی وہی پسند کرتا ہے جو تم پسند کرتے ہو. اس لیے اسے مد نظر رکھنا ضروری ہے. الاہم فالمہم سے ابتداء, خامی کہاں پر ہے؟ مجھے تین, میرے اندر تین چار دس خامیاں ہیں, سب سے بڑی خامی کون سی؟ وہاں سے ابتداء کرنی چاہیے. سب سے چھوٹے سے ابتداء ہوگی تو بڑی دیر پہنچتے پہنچتے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اور نصیحت لینے والا یہ سمجھے گا یار تو پیچھے پڑ گیا, یہ روز نئی بات لے کے آتا ہے. اس لیے تاکہ وہ نہ اکتا جائے, اور سب سے پہلے جیسے کہتے ہیں کہ سانپ کے سر پہ ماریں گے تو پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس لیے جو سب سے بڑی الاہم فالمہم بعد میں, اگر آپ اس کو الاہم کے متعلق نصیحت کر, جو سب سے بڑی خامی آپ کو نظر آتی ہے اس پہ آپ نصیحت کریں تو اسے بہت خیر ہے. اور سب سے بڑی خامی عقیدے کے معاملات میں ہوتی ہے. یاد رکھیں, شرک, بدعات اور خرافات, شرک سب سے پہلے ہے, بدعات غیر مکفرہ, بدعات مکفرہ بعد میں, پھر بدعات غیر مکفرہ ہے, پھر بدعات کے بعد محرمات ہیں, دوسری چیزیں ہیں. الاہم فالمہم. بارک اللہ فیکم. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.